کچھ لوگوں نے اپنے غریب رشتہ داروں پہ شرط لگا دی، اگر تم مسلمان نہیں ہوگے نا ہم تمہیں کچھ نہیں دیں گے. جیسے آج ہم کہتے ہیں ماسی کو نماز پڑھو نا پھر جوڑا دوں گی، وہ دو دن پڑھے گی نماز جوڑا دے دیجئے وہ ختم. تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں کہا لیس علیک ہداہم، آپ کے ذمہ ان کو ہدایت دینا نہیں ہے. یعنی آپ کسی کو اس لیے صدقہ خیرات دیں کہ وہ اس وجہ سے اسلام سے محبت کرنے لگ جائے، یہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ہدایت دینا لینا یہ اللہ کا کام ہے. ہدایت اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا، اور خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے. آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو. تین سیکنڈ سوچئے، کیا میں واقعی اس لیے خرچ کرتی ہوں کہ اللہ کی رضا حاصل ہو مجھے؟ کوئی عمل، وقت خرچ کریں، مال خرچ کریں، بچہ خرچ کریں، آپ اپنی اسکلز لگاتی ہیں، اپنا ٹیلنٹ لگاتی ہیں، کہیے اللہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا، تو جو کچھ مال تم خیرات میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا. اللہ نہیں کاٹے گا تمہارے، کوئی کٹوتی نہیں. تم تو ماسی کی چھٹی کاٹ لیتی ہو نا، اس کے پیسے بھی کاٹ لیتے ہو، چھٹی کی اس کے 200 روپے کاٹ لو، کیا تم نے محل بنا لینا ہے؟ ابھی تمہارے بچے نے 500 کا برگر جا کے کھا لینا ہے. لیکن ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں عورتیں، کہتی نہیں ان کے پیسے کاٹو نا پھر یہ سیدھی ہوں گی، پھر وہ چھوڑ جاتی ہیں آپ کو تو آپ پھر اور باتیں کرتے ہیں. میں کہتی ہوں بہت ساری ماسیاں صرف ہماری غیبتوں کی وجہ سے بخشی جائیں گی پاکستان میں. ہر دن صبح اٹھ کے گھر کا نیا ایشو ماسی ہوتی ہے، آئی کہ نہیں آئی، کب آ رہی ہے، دیر سے آتی ہے، بھائی اس سے جلدی تم خود کر لو کام. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان باتوں کے اوپر غور فکر آسان کر دے کہ انسانی عزت کا بہت خیال رکھنا ہے. پھر اسی طرح فرمایا، اور خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے، آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، تو جو کچھ تم مال خیرات میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تم کو دیا جائے گا اور تمہاری حق تلفی نہ ہوگی. اور یہاں بھی ایک خاص گروہ کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے، کچھ لوگ علم کے اتنے حریص تھے کہ وہ اپنے گھر بار سے نکل کر وہاں آ جاتے، نہ کھانا نہ پانی، یعنی فل ٹائم ڈیووٹیڈ لوگ علم کے لیے، جس میں ایک ابو ہریرہ بھی تھے. اب کہاں سے کھاتے، عقل ان کے پاس بھی تھی، دماغ ان کا بھی تھا، کاروباری اسکلز ان کو بھی تھیں، لیکن اگر یہ کھانے پینے کے دھندوں میں پڑ جاتے تو پھر دین کون سیکھتا؟ آپ کو تھے کہ صرف 3 سال میں ابو ہریرہ نے اتنی حدیثیں لے لیں کہ سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی بن گئے. یہ کیسے ہوا؟ فل ٹائم ڈیڈیکیشن سے. ایسے لوگوں کی اب بات ہے، ذرا سنیے گا. خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے کہ اپنی ذاتی قصب معاش کے لیے، یعنی کمانے کے لیے، جاب کے لیے، بزنس کے لیے، زمین میں کوئی دوڑ دھوپ ہی نہیں کر سکتے. کیا کریں امام صاحب، اگر وہ 5 وقت مسجد میں آ کر وقت پہ نماز پڑھانے، پھر بچوں کو بھی قاعدہ پڑھانا ہے انہوں نے، پھر بیچ میں کچھ لیکچرز بھی دینے ہیں، اور پھر ان کے اوپر کئی مسئلے مسائل ہیں، وہ کیسے جا کے اپنا کام کر سکتے ہیں؟ اور ایسی ادھوری چیزوں سے پھر دیکھیے آج دین کا کام جو رول کھل رہا ہے. اللہ ہماری آنکھیں کھول دے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو پھر کہاں سے ملے گا، کون دے گا ان کو؟ ان کی خودداری کو دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہے، غیرت مند اتنے ہیں کہ باہر آتے ہوئے اپنے چہرے کو ذرا تیل لگا لیتے ہیں، ذرا اپنے کنگھی کھال حلیہ ٹھیک کر لیتے ہیں. کیوں؟ کہ کوئی ان کو بھوکا نہ سمجھے، کوئی ان کو غریب نہ سمجھے. لیکن تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو. مگر وہ ایسے لوگ بھی نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگیں، یعنی یہ بیگرز نہیں ہیں، یہ فقیر نہیں ہیں، پیچھے جا کے چپکنے والے نہیں، یہ پیچھے پڑ کے چندے مانگنے والے لوگ نہیں ہیں. تم کہتے ہو یہ بڑے امیر ہیں، دیکھنے میں انہوں نے اپنی عزت رکھی ہے، لیکن ان کی اعانت یعنی ان کی مدد میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہیں رہے گا. دیکھیے اچھے اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں نا کسی بھی اسکول یا یونیورسٹی کے، ان کو اسکالرشپ دیا جاتا ہے. آپ بچیوں کو تو بہت اچھی طرح پتا ہوگا، کیونکہ گورنمنٹ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اچھے اسٹوڈنٹ ہیں، ان پہ اگر آج ہم کچھ خرچ کریں گے کل یہ ہمارے ملک کے لیے ایسٹ ہوں گے. یہاں اصل میں یہ دین کے اسکالرشپ ہولڈرز ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح دنیا کے کام فل ٹائم ڈیڈیکیٹڈ لوگوں کے کرنے سے صحیح ہوتے ہیں، اسی طرح دین کے کام صرف پارٹ ٹائم لوگوں سے نہیں ہوتے. لیکن افسوس ہے آج ہماری زندگی میں کتنی مثالیں انگلیوں پہ میں اور آپ گن سکتے ہیں پورے لوگوں جس کو آج تک ہم جانتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو ڈیڈیکیٹ کر دیا دین کے لیے، جن کو اپنے بچوں سے زیادہ امت کے بچوں کا غم ہے، جن کو اپنے گھروں سے زیادہ اللہ کے گھر بنانے کی فکر ہے، جن کو اس کا غم نہیں ہے صرف کہ ہماری بچیاں بیاہی جائیں، ان کو سب بچیوں کا غم ہے کہ ان کے رشتے ہوں تو یہ واپس نہ پلٹ آئیں، نیک لوگوں سے پلیں. کتنے لوگ ہیں آج دیکھیے، گنتی کے لوگ ہیں ایسے لوگ جو لوگوں کے لیے نیکیوں کا ماحول بنائیں. کتنے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو آپ کے بچوں کو صدقہ جاریہ بنانے کی کوششیں کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو آپ کے لیے نیکیوں کے مواقع ڈھونڈتے ہیں، کوئی پروجیکٹ شروع کرتے ہیں تاکہ پھر آپ اس پہ کچھ حصہ ڈالے تو کام ہو. کرنے والے تو بہت ہیں، کرانے والے کوئی نہیں. آئیڈیا کوئی دے دے اس کو لے کے 100 لوگ چلنے کو تیار ہے، الحمدللہ. آئیڈیا دینے والے کوئی نہیں، تھنک ٹینکس کوئی نہیں ہمارے پاس، فالوورز بہت سارے ہیں، لیڈر کوئی نہیں. تو جو ایسے لوگ ہیں ان کو ڈھونڈیں، ان سے پوچھئے کہ آپ اپنا مال کہاں لگائیں. وہ اصل میں انویسٹرز ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی کون سی چیز کہاں آپ کے فائدے کی ہوگی. لیکن یاد رکھیے کہ جب تک مسلمانوں کا عروج تھا نا، اس کی ہزاروں مثالیں تھیں. آج جب سے روٹی میں پڑ گئے تو ملا کی مرغی زیادہ مشہور ہے، اس کا حلوہ سب سے زیادہ بدنام ہے. کیا کرے مغرب پھر ملا، آپ نے اس کو بے عزت جو کر دیا. کسی ملک میں مسجد کے مولوی صاحب اور امام کی پے کا سکیل دیکھ لیجئے، اور اسی ملک میں بچوں کے ٹیوشن پڑھنے والے ٹیوٹرز جو ہیں پڑھانے والے، ان کی فیس کا ریشو دیکھ لیجئے. تو مولوی صاحب بیچارے نے تو پھر سائیکل پہ ہی آنا ہے نا، لیٹ تو آئیں گے وہ، بیچ میں کئی دفعہ تو وہ رکے گی گاڑی ان کی اگر لے بھی لی پرانی سی. تو اس وقت مجھے آپ کو واقعی اپنے دلوں کو کھولنے کی ضرورت ہے. ہم امیر ہیں، ہمارا اسلام غریب ہے، ہمارے پاس کروڑوں روپے کا زیور سونا چاندی پڑا رہتا ہے، اور اسلام کے کئی پروجیکٹ ہاتھ میں پڑے رہتے ہیں، اور کوئی کرنے لگے 70 انگلیاں اٹھتی ہیں. کون کس کا کہاں لے جاتا ہے؟ یاد رکھیے وہ لوگ خوش قسمت ہیں کہ جن کو کوئی نیکی کا موقع بتائے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. دنیا کی کوئی ترازو ان کے اجر کو تول نہیں سکتی، واللہ یہ سچ ہے. کوئی آپ کو ہدایت دے دے اللہ کے حکم سے، آپ اس کا حق دے سکتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں اس ٹیچر کی محنت کی وجہ سے میرا بچہ ڈاکٹر بن گیا، الحمدللہ 20-25 ہزار روپے مہینے کے کما لے گا نا. آپ مجھے بتائیے کسی کوشش سے آپ کا بچہ آگ سے بچ گیا، آپ کا بچہ ہومو سیکشل بننے سے بچ گیا، آپ کی بچی کی عزت لٹنے سے بچ گئی، آپ اس ادارے اور اس انسان کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے. اور جو مال ہم روکتے ہیں نا دین پہ لگانے سے، وہ ہمارا پھر اس طرح کی فٹیکس میں بھاگتا ہے. ایسی چوٹ پڑتی ہے، اکٹھا 20 ہزار کا چیک لکھنا ہی پڑتا ہے، جان جو چھڑانی ہے. تو اللہ مجھے آپ کو اپنے انتقام سے بچائے. اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کا اجر آپ کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں. لکھ لیں سچی خوشی، سکون، ٹینشن فری، ریلیکس زندگی اس کی ہے جو اپنا آپ سب اللہ کے نام لگا دے. غم کیا ہے؟ اس کی رائننگ آ گئی، اس کا بل آ گیا، ادھر انشورنس پڑ گئی، ادھر بل پڑ گیا. بھائی کیوں سنبھال کے اتنا رکھا ہے جس کے اوپر تمہیں اتنے ہر وقت ہی دھڑکے لگے رہتے ہیں؟ ٹھیک ہے دنیا میں ضرورت ہے، لیکن خوشی ملے گی اس وقت جب خالی ہاتھ، ہینڈ فری. اور یاد رکھیے پھر بھی اس کے پاس بہت ہوگا. سارا دن مشین بن کے کمانے والے کے پاس وہ نہیں ہوگا جو سچے دیندار کے پاس ہوگا، یہ میں آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں. آپ پائمہ اکرام کی زندگی تو پڑھی، وہاں مالک کروڑ پتی تھے، عبد الرحمن بن عوف کروڑ پتی تھے، اتنے دولت مند تھے. امام بخاری کپڑے کے بزنس مین تھے، مٹی میں ہاتھ ڈالتے تھے سونا بنتا تھا. کسی نے ایک موقع پہ ان سے کہا گر کے آپ کا، میں نے ایک جگہ اس پہ آج کی بات میں بھی سنایا تھا، یعنی لوگ کہتے تھے یہ بتائیں ہم دیکھتے کوئی نہیں آپ کو کام کرنا، آپ کے پیسے کدھر ہیں، آپ کا سورس آف انکم کیا ہے؟ تو انہوں نے، بلکہ عبد الرحمن بن عوف کی یہ بات ہے، کسی نے کہا آپ کو کیسے اتنا مال مل جاتا ہے؟ کہتے سیدھی سی بات بتاؤں، تین میری خوبیاں ہیں، بلکہ امام بخاری کی بات ہے، مجھے غلطی لگ رہی ہے، کوئی بھی تھے، کہا میں نے ایک تو بات رکھی ہے، جو پہلا بندہ آ گیا نا میں نے اس کو سودا بیچ دینا، لالچ نہیں کرتا میں. کہا اچھا کیسے؟ کہا ایک دفعہ کیا ہوا کہ 1000 اونٹنیاں خرید کے لایا، ادھر خرید کے لایا ادھر ہی گاہک آ گیا، جتنے کی خریدی تھی اتنی کہنے لگا اتنے کی لوں گا. میں نے کہا اچھا اب گاہک آ گیا منع کیسے کروں؟ میں نے کہا اچھا سنو اونٹنیاں لے لو، تو یہ ان کے گلے کی جو رسی ہے نا یہ میں اتار لوں گا. کہا لے لو مجھے رسی نہیں چاہیے. کہتے 1000 رسیاں رہ گئیں، وہ میری اونٹنیاں اتنے میں لے کے چلا گیا، اور ایک ایک درم کی ایک ایک اونٹنی رسی بیچ کے میں نے پھر بھی 1000 درم کما لیا. کہاں سے ملے گا؟ ادھر سے ملتا ہے. اوپر دیکھیں، آپ کدھر دیکھتے ہیں؟ جاب کی طرف دیکھتے ہیں؟ کیا دیتی ہے یہ جاب جو 20 سال آپ پڑھنے کے بعد لیتے ہیں؟ اللہ کی قسم قرضوں کا بوجھ دیتی ہے آپ کو. آگے آیتیں آ رہی ہیں، دل پھاڑنے والی آیتیں. آج ہم اپنے بچوں کو جس وش سرکل میں لے کر چل رہے ہیں، پال رہے ہیں، یہ صرف لا خوف ولا غم یا ذنون والی زندگی سے محرومی ہے. कभी मैंने इतने यंग बच्चे बच्चियों को कर्जों के बोझ में नहीं देखा। खिल के तो हंसते नहीं हैं यहाँ के बच्चे। आप अपनी जवानियाँ याद करें जो बैठे हैं इधर, कितनी बेफिक्री की जिंदगियाँ होती थी, परवाह नहीं होती थी। जहाँ लड़कियाँ चार बैठ गईं कहते थे अल्लाह के लिए ज़रा बाजें दबाओ। आज की बच्चियाँ हंसती हैं वैसे, इनके चेहरों पे तफक्कुरात हैं, इन पे फिक्र है, क्या है कि स्टडी लोन है, कहीं फ़लाना लोन है, उधर जाना है, क्योंकि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून नहीं है। ज़रा बोझ उतार के तो देखिए, फ़िक्र किसका, चोर का, किसको है, डाकू का फ़िक्र है किसको, गवर्नमेंट का फ़िक्र है कुरक ना कर ले दौलत किसको। ये माल दौलत अगर अल्लाह के रास्ते से बचाया हुआ है ना, तो ये निरा खौफ का मुसीबत का मारा है। लेके फिरते हैं ना तो आप कहते हैं हाय कुछ हो ना जाए। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारे दिल खोल दे, हाँ हमारे दिल खुल जाएं। हम बंदे को ना दें, हम किसी इदारे को ना दें, हम किसी स्कूल को ना दें, हम किसको दें, ए मालिक तुझे दे रही हूँ। और जिनको देते हैं हम, दुआ कीजिए उनकी नीयतें ठीक रहें और वो उसको बेगार का माल ना समझें। एक टिशू की जगह चार चार टिशू ना इस्तेमाल करें और एक लाइट की जगह 10-10 लाइटें ना लगाएं। ये भी मसला है एक आज का कि जब लोग देते हैं तो वो देखते हैं कि इधर तो फजूल खर्चियाँ इतनी हैं। एक मीटिंग और 10 बोतलें, मुझे अपने वालिद की बात हर साल याद आती है जब भी बात करती हूँ तो मैं सिर्फ सदका जारिया के लिए सुनाता हूँ। पाकिस्तान में मदरसों के साथ ताल्लुक़ था, जो भी अल्लाह के हुक्म से देन लेन था, तो किसी जगह गए एक मदरसे में तो उन्होंने 6-7 बोतलें मंगवा ली, और भी एक दो लोग होंगे साथ। तो ये हमेशा मेरे वालिद की भी हमेशा यही स्ट्रेटेजी होती थी कि दीन की जगह सेल्फ फाइनेंस्ड हूँ। आज ले लो ये हॉल, क्या बड़ी बात है, कल इसका ख़र्चा किसने चलाना है, इसकी बिजली का बिल क्या देना है। डोनेशंस पे नज़र रखने वालों के काम कभी नहीं चलते। खैर ये वो ऐसी कोई स्कीम उनको देने गए हुए थे कि आप जो जगह ले रहे हैं उसके पीछे खुली जगह है वहाँ फसल लगाएं। तो कहते हैं कि 6-7 बोतलें आ गई, तो उन्होंने कहा कि हाजी साहब बोतल पीजिए। कहेंगे मैं नहीं पीऊँगा, ये मुझे बताएं ये बोतल कहाँ से आई है। थोड़ी देर गुजरी, खाने का दस्तरखान लग गया, मैं नहीं खाऊँगा। कहा कि ये जब लोगों से डोनेशंस हम लेते हैं और एक की जगह 10, एक तो खाया उसने मेहमान ने, बाकी पूरा स्टाफ खा गया। ये मसले आज हमारे, हम दीन के काम में रिस्पॉन्सिबल नहीं बनते। माले मुफ दिले बेरहम, तो याद रखिए कि अल्लाह ताला बेनियाज है, वो बादशाह है, वो मालिक है। हमें मांगना अच्छा नहीं लगता, उसको भी नहीं अच्छा लगता। देना है तो इज्जत से दो, खुद पूछो क्या चाहिए। चंदे मांग मांग के हमने दीन की कदर ख़त्म कर दी। हम ऐसे दीन को लेकर कितने को अमीर हो जाएंगे। लोग कहेंगे ये मेरे पैसों की जगह है, ये कुर्सियाँ मैंने खरीद के दी थी, ये टाट मैंने बिछाया था इधर, कौन आपकी मस्जिद की इज्जत करे। वो दीन दें लोगों को के अंदर से निकले। यसलून कमाज युनफिकून, सहाबा में और आज के लोगों में यही फ़र्क था, और अल्लाह के नबी की तालीमात और आज की अमूमी तालीम का यही फ़र्क है कि वहाँ अंदर की खैर इतनी उभार दी जाती थी, लोग आके पूछते थे बताओ कुछ चाहिए, बताएं कहीं लगाना है, कोई कर्ज चाहिए, कोई कुछ। और आज हमारे गले फट जाते हैं लोगों से पूछ पूछ के, कुछ है दे दें ज़रा, हमने किस देनी है। वो कितने दिन चलेगी। लोग पैसा देते हैं खुद नहीं आते, कहते हैं छोड़ो अब इन मौलवियों से जान छुड़ाओ। क्यों, पैसा दे के आपने पीछे पड़ के उनके तो कपड़े भी उतरवा लिए। फिर होता क्या, मैंने ऐसी जगहों को, अल्लाह ने मौके दिए ज़िंदगी में, मैं ऐसी ऐसी जगहों को देखती, लोगों ने आपको चंदे दिए, उसके बाद साल पूरा नज़र नहीं आते, कहते छोड़ो अगले साल फिर ज़कात का चेक जाएंगे देने, सलाम कर आएंगे आंटी को। क्यों, इसलिए कि फिर लोग अपना दिल नहीं देते। वो इल्म लीजिए, वो तालीम लीजिए जो आपको कहे बस अल्लाह मुझे ख़रीद ले, अल्लाह मैं बिकना चाहती हूँ, अल्लाह मैं बता मैं तुझे क्या दूँ, मेरे पास थोड़ा सा बस मैं बचा लूँ, बाकी तेरा। फिर देखिए फिर भी नहीं अल्लाह लेता, मैं कहती हूँ अल्लाह फिर भी नहीं लेता। ये आप जज्बे पैदा कर ले, लेता कोई नहीं। वो आप एक बच्चे को कहते हैं ना ये कैंडी देना, तो बच्चा हाथ खींचता, तो आप क्या कहते हैं, बेटा मैंने कोई लेनी थी, मैं कोई कैंडी खाती हूँ, मैं तो आपका दिल देख रही थी। अल्लाह की कसम अल्लाह हमारा दिल देखता है। हाउ मच सीरियस वी आर, हम रोते हैं धोते हैं हालांकि हमारे पास बहुत कुछ होता है। और उसकी अब अगली बिल्कुल बैक एंड, यानी अभी तक हमने सदका खिरात पढ़ा जो दीन का फ्रंट एंड है, कब फिर लोग इस सोसाइटी के अंदर परेशान होते हैं, अब इसका बिल्कुल ऑपोजिट है सूद। जिस सोसाइटी में सूद आएगा ना, वहाँ सदके देने के पैसे कहाँ होंगे, वहाँ तो मारे मारे किस्त जाती है। वो कहाँ सदका दें मस्जिदों को, उनके तो अपने घरों की किस्त भी नहीं जा रही। तो आइए ज़रा इसको देखते हैं, और बड़ी ख़तरनाक आयतें हैं, लिख लीजिए। जिस तरह अकीदे में शिर्क सबसे सख्त है ना, तो मामलात में सूद, और सूद कहते हैं काले को, अस्वद, काला धन, ब्लैक मनी किसी सोसाइटी का नासूर है सूद। अल्लाह ताला कहते हैं लजीना याकुलून और रिबा ला यकुमून इल्ला कमा यकुमुल लजी यतखब्बतु खुश्शैतानु मिनल मस। मगर जो लोग सूद खाते हैं इनका हाल उस शख्स का सा होता है जिसे शैतान ने छू कर बावला कर दिया। देखिए इस मौके पे मैं सूद पे कुछ नहीं बोलूंगी, इसलिए तर्जुमे को गौर से सुन ले। और मेरा ईमान है कि इतना स्ट्रांग तर्जुमा है, मैं इस पूरे दौरे कुरान में अगर अपना एक लफ्ज़ भी ना बोलूँ ना, सिर्फ आप बस पूरे फोकस्ड होकर तर्जुमा मेरे साथ पढ़ते जाएँ तो मैं कहती हूँ ये मोर देन एनफ है, क्योंकि अल्लाह के अल्फाज में इतनी ताकत है, मेरी बात में तो वो रहेगी भी नहीं। तो तर्जुमे पे गौर करके देख लें कि सूद खाने वाला कब्र से किस हाल में निकलेगा, जैसे पागल दीवाना बावला, क्योंकि दुनिया में भी तो माल की मोहब्बत में चूर था ना। और इस हालत में इनके मुब्तला होने की वजह ये है कि वो कहते हैं कि तिजारत भी तो आखिर सूद ही जैसी होती है। ये वो चीज़ है जिसको आज लोगों के सामने पेश किया जाता है। आप देखिए कि सूद इतनी बुरी चीज़ है, इसके ऊपर मज़ीद चीज़ें आगे जहाँ आते आएंगी बताऊँगी, लेकिन आपको इसका मुकाम बता दूँ इस्लाम में क्या है कि अल्लाह ताला ने हर्रमर रिबा, इसको हाईलाइट कीजिए, हराम किया अल्लाह ने सूद को और तिजारत को हलाल किया। अब लोग एक बहुत मिसकॉन्सेप्शन देते हैं, कहते हैं तिजारत और सूद में फ़र्क क्या है भाई, उसमें भी पैसा लगाते हैं इसमें भी पैसा लगा दिया, चलो इसमें भी कर्ज लिया तो थोड़े से ऊपर दे दिए तो क्या है। तो मैं आपसे एक बहुत ही छोटी सी बात पूछने लगी, बात तो अच्छी नहीं है, ये बताइए कि निकाह और जिना में क्या फ़र्क है? अमल तो एक ही है। जो निकाह और जिना का फ़र्क है ना, वो सूद और कारोबार का फ़र्क है। तिजारत में नफ़ा भी है नुकसान भी है, सूद के अंदर सिर्फ आप नफ़े के साथी होते हैं, एक के ऊपर उसकी मजबूरियों को और ज़्यादा खरीदना, उनको पता है इन्होंने लेना ही लेना है, आप जितनी मर्जी इनके ऊपर आप भारी शर्तें लगा दें, अब करें क्या। फमन जाहु मौइज़तुम मिन रब्बिही, लिहाजा जिस शख्स को इसके रब की तरफ से ये नसीहत पहुँचे और आइंदा के लिए वो सूद खुआरी से बाज आ जाए। देखिए एक होती है सूद खोरी, लिख लें ये लफ्ज़ कभी नहीं देखा होगा, एक है सूद खोर खाने वाला, तो एक क्या ख्वारी खिलाना। लोग कहते हैं सूद खाना बुरी चीज़ है, खिलाना तो बुरा नहीं है, हालांकि हदीसें वो आगे जाके इंशाल्लाह कहीं कोट करवा दूंगी, तो खाना खिलाना दोनों आ गया। हाँ जो कुछ वो पहले खा चुका सो खा चुका, इसका मामला अल्लाह के हाँ है, और जिस हुक्म के बाद फिर इसी हरकत को दोहराए, रिपीट करे, इयादा करे, वो जहन्नमी है। कौन सी जहन्नम? जहाँ वो हमेशा रहेगा, हमेशा के अंधेरे हैं जहन्नमी के लिए। यमहकुल्लाहुर्रिबा व यौरबिस्सदक़ात, अल्लाह सूद का मठ मारता है, यानी अल्लाह डिस्ट्रॉय करता है सूद को। जिस चीज़ में सूद का पानी लग जाता है वो 40 साल से ज़्यादा नहीं चलती, ना वो तिजारत ना वो घर और ना वो बिजनेस और ना बाकी चीज़ें। हाँ व यौरबिस्सदक़ात, और सदक़ात की नशोनुमा करता है। और बात क्या है कि वल्लाहु, और अल्लाह, ज़रा लफ्ज़ अल्लाह पे गौर तो करें, जहाँ जहाँ लफ्ज़ अल्लाह आता है ना इसको हाईलाइट करते जाएँ, फिर आपको अल्लाह की बड़ाई इंशाल्लाह और महसूस होगी। ला युहिब्बु कुल्ला कफ्फारिन असीम, किसी ना शुक्रे बदअमल इंसान को पसंद नहीं करता। कौन है कफ़ार? सूदखोर, ख्वार, असीम, यानी हर्रमा का लफ्ज़ कफ़ार, असीम और असहाबुनार। सिर्फ इस एक आयत में चार प्लीज़, यानी चार रीज़न्स है सूद के हराम होने की। इसके बरक्स इन्नल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहाती, बेशक जो लोग ईमान लाकर अमल सालेह करते हैं, वक़ामुस्सलात वातवुज़्ज़का, और नमाज कायम करके ज़कात दें, लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, उनका अजर बेशक इनके रब के पास है, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और ना इनके लिए कोई खौफ होगा और ना कोई रंज होगा। करो क्या फिर, दिल तो थोड़ा सा हिल गया। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन, इसको हाईलाइट कर लें। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, 3 सेकंड देती हूँ इस हिस्से पे गौर कीजिए, ईमान की बात है। ईमान वालो अल्लाह से डरो, और जो कुछ तुम्हारा सूद लोगों पर बाकी रह गया है इसे छोड़ दो, जो कल हुआ सो हुआ, जाने दो। अगर वाकई तुम ईमान लाए हो, लेकिन अगर तुमने ऐसा ना किया, फिर मजबूरियों के फंदे, फिर विशेष सर्कल, फिर अपने घर का शौक, फिर अपने बच्चों की पढ़ाई, फिर दुनिया में अप टू डेट रहना, तो आगाह हो जाओ कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग है। ऐलान जंग किसी एक्शन पे ये जुमले नहीं है, حتیٰ کہ بے نمازی کے لیے قرآن میں یہ نہیں آیا کہ اللہ سے جنگ ہے. کسی نے میرے سے سوال کیا, کہنے لگے اچھے اچھے گھروں کے بچے کیوں خراب ہو رہے ہیں؟ خود ہی بات کی, پھر خود ہی انہوں نے بات پھیلائی. کہنے لگے نیک لوگ ہوتے ہیں, مسجدوں میں بھی آتے جاتے ہیں, لیکن ہر ایک میں سے کسی کا ایک بچہ بگڑ گیا, کوئی ادھر چلا گیا ادھر. پھر بات میں خود ہی کہنے لگی کہ فازن بحرب من اللہ و رسولی, مسجدیں تو ہیں ساتھ, ادارے بھی ہیں, دین بھی ہے, سود نہیں چھٹتا نا, تو یہ اللہ جنگ میں اولادوں کو بگاڑ دیتا ہے. اللہ نوز دی بیسٹ, میں آپ فتویٰ نہیں دے سکتے, اللہ کہیں نہ کہیں سے وہ جان تو پھر نکلوائے گا. اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو. دیکھیے ترجمہ ہے, تو پیچھے کا کیا بنا جو پیچھے خود لگایا تھا؟ تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو, جہاں سے ڈے ون پہ اوریجنل منی انویسٹ کی تھی وہ نکال لو. نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. آگے مہلت دینے کی بات ہے, تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو, اور جو صدقہ کرو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو. اس دن کی رسوائی سے بچو, یہ لکھ لیجیے آخری آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نزول کے اعتبار سے. مفسرین کا اس پہ اتفاق ہے کہ آپ پہ نازل ہونے علی آیتوں میں سے آخری آیت ہے. سورت تو ہے نا, سورت نصر, اذا جاء نصر اللہ, لیکن آیت یہ تھی. اور ذرا اس کا مضمون دیکھیے کتنا ریلیونٹ ہے. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ, اور ڈر جاؤ اس دن سے, اس دن کی رسوائی اور مصیبت سے بچو جب کہ تم اللہ کی طرف واپس ہو گئے, وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا, اور کسی پر ظلم ہرگز نہیں ہوگا. اب واپسی کا راستہ نہیں ہے, جو آرڈر کروا دیا دیٹس اٹ. کبھی آپ نے ڈرائیو تھرو برگر خریدا, کافی چائے لیے, ایک دفعہ جس رستے سے گزر جائے نا, آگے جا کے یاد آئے نا ارے چائے بھی لینی تھی, کہتے ہیں آپ پیچھے نہیں جا سکتے, واپس گھوم کے آئیے. یہ دنیا آرڈر پلیس کرنے کی جگہ ہے, آخرت ڈیلیوری روم ہے. وہاں نیکیوں کے بھی پیکج ریڈی ہیں ہمارے آپ کے, اور گناہوں کے بھی. یا ایو الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى, یہ ہے قرآن کی سب سے طویل آیت. اور نوٹ کیجئے انسانی معاملات کے بارے میں, قرض کے بارے میں, جس کو آج ہم نے اتنا ہلکا سمجھا. یہ قرضوں کا بوجھ ہے جس نے آج ہمیں دین کا نہیں چھوڑا, نہ وقت دے پاتے ہیں نہ مال. اپنے اوپر بوجھ جو زیادہ لا دیں گے تو کمر تو جھکے گی, روتے ہیں کیا کریں وقت نہیں ملتا. سچ بات ہے وقت نہیں ملے گا, آپ پہ واقعی ترس آتا ہے اگر پھر بھی آپ کچھ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے اوپر بہت بڑا گٹھر رکھا ہوا ہے. تو اس ایک آیت میں بہت سارے احکامات ہیں. پہلے کیا تھا؟ صدقہ, بیسٹ تھنگ, یوز کا بیسٹ طریقہ. پھر تھا سود, بدترین. اب سوال پیدا ہوتا ہے, صدقہ لوگ دیں گے نہیں, سود لینا نہیں, کرو کیا؟ کا قرض لے لو. کون سا قرض؟ جو تمہاری ضرورت کو پورا کرے. کون سا؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب کسی مقرر مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو. فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو, اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے. وہ لکھے اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے, یعنی قرض لینے والا. اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہوا اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے. لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو یا املا نہ کرا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کروائے. بس تشخیدو شہیدین من رجالکم, اور اپنے مردوں میں سے دو آدمیوں کی اس پر گواہی کرا لو, اور اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں, تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے. یہ گواہی سے آدمیوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو. گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے. معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا, میعاد کی تعین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوا لینے میں سستی نہ کرو. اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی بر انصاف ہے, اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے. ہاں, جو تجارتی لین دین ہاتھوں ہاتھ تم لوگ آپس میں کرتے ہو, اب کیوی پہ گئے, کھانا لیا, پیسے دے کے آ گئے, اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں. حالانکہ وہ دیکھے سلپ دیتے ہیں, یعنی آپ چیز لیں اور دیں, اس پہ کوئی شرط نہیں ہے لکھنے کی. عام معاملات کو لکھنا چاہیے. کہا اگر ہاتھوں ہاتھ کرو تو اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو، کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے، ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے، اللہ کے غضب سے بچو، وہ تم کو صحیح طریقے عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اگر سفر کی حالت میں ہو، یہ پلجنگ کی بات ہے، مارگیج جس کو بولتے ہیں، اگر تم سفر کی حالت میں اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ رہے تو رہن بالقبض پر معاملہ کر لو۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْدُكُمْ بَعْدًا، پھر اگر کوئی تم میں سے ایک شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا سے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ اپنے رب سے ڈرے، اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ۔ جو شخص شہادت چھپاتا اس کا دل گناہ میں آلود ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اتنی باتیں، پیچھے چلے جائیے، آیت الکرسی سے بات شروع ہوئی تھی مال کی، یہاں پہ پوری ہوئی۔ ادھر کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہوا۔ ادھر کیا ہے؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ آخری دو آیتیں، عرش کا خزانہ، پورا قرآن زمین پہ ملا، اس کے لیے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر بلایا۔ اتنی بڑی دولت ہے جو میرے آپ کے سامنے کھل رہی ہے، اور اس کو ذرا دل پہ لیجئے گا۔ تلاوت بھی انشاءاللہ ہم سنیں گے بعد میں۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو، سوچیں ذرا دل میں کیا کچھ ہے، یا چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، حساب لے گا تم سے اس کا اللہ۔ صحابہ ڈر گئے، پیٹ میں درد شروع ہو گئے، چکر آنے لگے، اللہ دل کی باتوں کا بھی حساب لے گا؟ کہاں لے گا۔ ہاں، پھر فیغفر لی من یشاء و یعذب من یشاء، جس کو چاہے معاف کرے اور جسے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، رسول اس ہدایت پر ایمان لایا ہے، بات کہنے سے پہلے خود عمل کیا۔ جس ایمان کی دعوت آپ سب کو دیتے تھے، آپ خود بھی اسی پر ہی تھے۔ آپ کے اندر ایمان نہیں، دوسروں کو کیسے دیں گے؟ کون سا ایمان؟ جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے، یعنی کون سی ہدایت؟ جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی، اور جو لوگ اس رسول کو ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے۔ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں۔ سورۃ بقرہ کے شروع میں کیا تھا؟ یومنون بالغیب، ایمان مجمل، کمپریہنسو بیلیف۔ یہاں کیا ہے؟ ایمان مفصل، تفصیلات ایمان کی۔ اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے۔ سورۃ کے شروع میں کیا تھا؟ تلک رسل قد فضلنا بعضهم لبعض۔ یہاں کیا آ گیا؟ تفریق نہیں کریں گے، ہاں تفصیل جائز ہے۔ اور یہ وہ جملہ جو مجھے آپ کو آج اپنے آپ سے کہنا ہے، سورۃ بقرہ پورا ہونے پہ۔ وقالو سمعنا واطعنا، آپ سب میرے ساتھ دہرائیں، وقالو سمعنا واطعنا۔ آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا کہا ہے؟ ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کریں گے، ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی۔ کوئی حکم سنا ہم نے سورۃ بقرہ میں؟ تو پھر فیصلہ کیا ہے؟ اسی صورت میں آپ نے یہود کا جملہ سنا تھا، سمعنا و عصینا، سنتے تو ہیں مانیں گے تھوڑی، یہ کوئی ماننے والا قرآن تھوڑی ہم پڑھ رہے ہیں، بس ہم تو چکھ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے قرآن، ذرا تھوڑی سی انفارمیشن تو لے کے آئیں۔ سچے مومن کہتے ہیں نہیں، اللہ سنا ہے تو مانیں گے، اور جب ماننے کی بات کی تو اپنی خطاؤں کی ایک لمبی لسٹ کھل گئی، آنکھیں بھی بھیگیں، دل بھی رویا، تو کا غفران کا، یہ بھی نہیں منہ سے نکل رہا کہ رب اغفر لی۔ دیکھیے، آپ اس کے عربی کو محسوس تو کریں، آپ قربان ہو جائیں گے اللہ کے اس قرآن پہ۔ کسی کو کہنا ہے کہ مجھے معاف کر دے، تو اس کے لیے عربی میں کہتا ہے رب اغفر لی، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پورا جملہ نہیں بول رہے، غفران کا، اللہ تیری بخشش بس۔ ایسی جیسے پیاس لگی ہے نا، تو ایک تو کسی کو کہ مجھے پانی دینا، اور ایک ہے پانی پانی، یہ انداز ہے۔ گناہوں کا بوجھ اتنا ہے کہ یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ اللہ بخش دے، بس اللہ تیری بخشش چاہیے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری طرف پلٹ کے آنا ہے۔ جب اتنے دکھے دل سے بات آتی ہے تو اللہ بھی بندے کو جانتا ہے، کہتا لا یکلف اللہ نفساً الا وسعها، اللہ کسی نفس پر اس کی قدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ لہا ماں کا سبت والی ہم اکتسبت، ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو اس نے بدی کمائی اس کا بوجھ بھی اسی کے لیے ہے۔ کرو کیا؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہوں ان پر ہماری گرفت نہ کر۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اے مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈال دیا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اے ہمارے رب ہم پر جس بوجھ کو اٹھانے کی طاقت نہیں وہ نہ رکھ۔ واف عنا، ہم سے درگزر فرما۔ واغفر لنا، ہمیں معاف کر دے۔ ورحمنا، اور ہم پہ رحم فرما۔ انت مولانا، بے شک تو ہمارا مولا ہے، ہمارا دوست ہے۔ فانصرنا للقوم الكافرین، کافر قوم پر ہماری مدد فرما۔ کون ہے کافر؟ سب سے بڑا کافر تو ابلیس ہے۔ کان من الکافرین، اس آیت کے اوپر آپ غور کرتے ہوئے مانگی اللہ سے، اللہ یہ شیطان سے جان چھڑا، یہ دن رات مجھے ٹیمپٹ کرتا ہے، دن رات مجھے تجھ سے دور کرنے پلاتا ہے، مجھے فقر اور غربت کے وعدے دیتا ہے، اے میرے مالک تو مجھے اس شیطان سے بچا۔ پھر باقی کافروں سے بھی آپ بچ جائیں گے، کفر کے تو کئی شیڈ ہیں۔ اتنی خوبصورت دعا کے ساتھ یہ سورت ختم ہوتی ہے۔ 284 سے 286 کی جو آیتیں، اس میں آپ دیکھیے میں نے آپ نے کیا دیکھا ہے۔ ان تین آیتوں میں خزانے چھپے، میں اس پہ الگ بھی درس ہے، اور ہمیشہ مجھے وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ جو اسے ایک سی ڈی کو سن کر کسی کا فیڈ بیک ریڈیو پہ آیا تھا، اللہ کے لیے جھکا دو کچھ ایسا تھا۔ یہ سی ڈی چلی تھی ایک دفعہ ہیوسٹن میں ایک ریڈیو اسٹیشن پہ، اور ایک شخص نے آن ایئر آ کے رو رو کے بتایا تھا کہ میں کسی گناہ کے لیے جا رہا تھا، نہ جانے کیوں میں نے ریڈیو کھول لیا، اور اس ریڈیو کے کھولتے ہی یہ آج چل رہا تھا، میں نے نہ چاہتے ہوئے سننا شروع کر دیا، مجھے کچھ پتہ بھی نہیں یہ کون ہے۔ کین جب یہ آیتیں تھیں کہ للہ ما فی السماوات، اور یہ ساری باتیں، اس میں حنزلہ کا واقعہ سنایا تھا میں نے کہ جنہوں نے اللہ کی پکار پر اپنی بیوی کو چھوڑا اور میدان جنگ میں غیر شہید ہو گئے، تو کہتا ہے مجھے اس وقت حیا آئی کہ ایک وہ تھے کہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر اللہ کے لیے چلے گئے، میں گناہ کے لیے جا رہا ہوں، تو آج میں یہاں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آج سے میں توبہ کرتا ہوں۔ وہ ایک سی ڈی کہاں سے چلی، ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہے ہیوسٹن میں، تب کی بات ہے جب یہ کچھ بھی نہیں تھا، جو اب اللہ کی رحمتیں، کوئی دو چار سی ڈیاں ریکارڈ ہوئی ہوں گی، ان میں سے ایک نے آ کے کہا کہ سنڈے کے سنڈے ایک پروگرام ہوتا ہے تو میں اس میں سی ڈی چلوا دوں، چلا دیں، ہمیں کیا لگے۔ اور وہ کس نے چلائی، کب چلائی، پوری رات سنڈے کو، ابھی بھی چلتا ہے مجھے لوگوں نے بتایا، جو سنتے ہیں ان کو پتا۔ بس وہ کہتے ہیں گھر جانے سے پہلے ہم کو یہ ایک سی ڈی آپ کی رات پوری چلتی رہتی ہے، تو وہ کہاں سے کس نے سنا، اس کی دل کی دنیا بدل گئی۔ اس کو عام کریں، کیا ہم دنیا میں کما رہے ہیں۔ ان آیتوں میں مرکزی مضمون کیا دیکھا، کہ آخری شریعت محمدی کے احکام پر نیک نیتی سے حسب استطاعت عمل کرو، کوشش تو کرو، اٹھو تو صحیح، چلو گے، بچہ بیماری سے اٹھے نا تو ماں کہتی ہے ہمت تو کرو، چلو ایک لقمہ تو توڑو، چلو منہ تو دھو لو، چلو کنگھی تو کرو۔ اب حکموں کا بوجھ تو بڑا لگ رہا ہے، اللہ کہتے ہمت تو کرو، چلو تو صحیح، نیت تو کرو، ارادے تو کرو۔ پھر آیت 284 میں آپ دیکھیے زمین و آسمان کی ملکیت اللہ کے ہاں، تو وہ تبدیلی بھی کر سکتا ہے، امامت بدل دی اس نے، یہود سے مسلمانوں کو دے دی۔ زمین و آسمان کے مالک کے احکامات پر عمل و درآمد کا محاسبہ نیت اور دل کے مطابق ہوگا۔ پھر آیت 285 میں ہم نے دیکھا کہ نئی شریعت اور احکام پر سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایمان لائے۔ امت مسلمہ بنی اسرائیل کی طرح رسولوں میں فرق نہیں کرتی، اور امت مسلمہ سمعنا و اطعنا کہتی ہے، اور جبکہ انہوں نے سمعنا وأطعنا کا آیت 93 میں ہم نے پڑھا تھا، اور آخری آیت 286 دعاؤں سے بھری بھی ہے۔ قیامت تک امت مسلمہ کا اصل مقابلہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوگا، آج بھی وہی گردنیں کٹ رہی ہیں وہاں، اور باقی ڈیٹیلز آپ خود پڑھ لیں۔ تلاوت سنتے ہیں آیتوں کی۔
للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
اب دیکھیے کہ اس حصے میں ہم نے سود کی بات پڑھی نا, ایک دو بات میں نے شیئر کی تھی, اس کی اصلاح چاہتی ہوں. دنیا کے 225 امیر ترین لوگ اگر صدقہ دیں تو 40 بلین ڈالر جمع ہو جائیں گے, جو ساری دنیا سے غربت کو دور کرنے کے لیے کافل ہیں. آج 200 لوگوں کے پاس پوری دنیا کی 41% لوگوں سے زیادہ دولت ہے, اور اس کی وجہ سود کا نظام ہے. اسلام کہتا ہے تم ماحول کو مسلمان بناؤ. اتنے بڑے بڑے ایشوز ہیں اور آج کیا کہتے ہیں, کنٹروورشل. جس چیز کو ماننے کو دل نہ کرے کنٹروورسل کہہ دو, اور جس کا تقابل یا جس کا ٹکراؤ ویسٹرن ماحول سے ہو اس کو آج کا مسلمان کہتا ہے یہ کنٹروورسل ہے. اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے.